بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اس کتاب کے شرح میں ہم پہنچے تھے شیخ صاحب کے اس عنوان پر، فرمات رؤية المؤمنين ربهم يوم في الآخرة، رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، مؤمنوں کا اپنے رب کا دیدار آخرت میں. آخرت کے تعلق سے مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ الایمان بالیوم الآخر، ارکان ایمان کا پانچواں رکن ہے، اور اس جملے میں بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ایمان رکھنا فرض ہے. ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے جس کا ذکر اسماعیل صاحب نے کیا ہے کہ مومن جو ہیں جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے رب کا دیدار کریں گے. یہ ان مسائل میں سے ہے، یہ مسئلہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن یا آخرت میں یا جنت میں. یہ فرق ابھی بتاتا ہوں، ان دونوں میں فرق کیا ہے. یہاں پہ لکھا فی الآخرہ، آخرت میں اور جنت میں، کیا دو لفظوں فرق ہے کہ نہیں، اس کی بات ابھی کرتے ہیں انشاءاللہ شرح میں. لیکن اہل سنت اور اہل بدعت کا بعض مسائل میں اسماء صفات کے تعلق سے بہت ہی شدید اختلاف ہوا ہے. ان میں سے چار مسئلے یاد رکھ لیں، چار مسئلے اسماء و صفات کے باب میں جن میں اہل سنت اور اہل بدعت کا شدید اختلاف ہوا ہے. ویسے اگر دیکھیں جو عموم طور پر، تو تقریباً اسماء و صفات کے باب میں بہت سارے، تقریباً ہر مسئلے میں اور اکثر صفات میں اختلاف رہا ہے، لیکن چار ایسے مسئلے ہیں جن میں شدید اختلاف رہا ہے. وہ اہل سنت والجماعت کے علماء نے جب نشاندہی کی ہے ان مسائل کی، تو اس میں بعضوں کا شدت اختیار کی ہے جواب میں، وہ مزید تفصیل بیان کی ہے. یہ چار میں سے سب سے پہلا مسئلہ ہے العلو، صفت العلو. اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، اور اس میں استواء علی عرش بھی شامل ہے. العلو میں استواء علی عرش بھی شامل ہے. تو ایک صفت جو ہے صفت العلو. دوسری ہے النزول، صفت النزول، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تیسری صفت الکلام، اللہ تعالیٰ کا کلام. اور چوتھی ہے الرؤیہ، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ کا دیدار آخرت میں. یہ چار ایسے مسئلے ہیں جن میں اہل سنت جماعت کا اور اہل بدعت کا شدید اختلاف ہوا ہے. اور طالب علم کو چاہیے کہ اسماء و صفات کے باب میں عمومی طور پر تو علم ہونا چاہیے جو بنیادی اصول ہیں، لیکن خصوصی طور پر ان چار مسائل کو خصوصی اہمیت دیتے ہوئے ان کے تعلق سے مزید تفصیل جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اہل بدعت نے بہت سارے شبہات پھیلائے ہیں، اور آپ کو ان کی کتابوں میں ایسے شبہات نظر آئیں گے کہ بعض لوگ جو ہے جواب دینے سے قاصر ہو جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ علماء نے ان کے ہر شبہ کا ازالہ کیا ہے قرآن سنت کی روشنی میں اور سلف کے اقوال سے، جن میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی شبہ باقی نہیں رہا الحمدللہ. لیکن اگر علم نہ حاصل کیا جائے، اس کا حق نہ ادا کیا جائے، تو پھر شبہات ہی رہتی ہیں، اور معاشرے میں یہ جو بدعت اہل بدعت کی جو حربے ہیں اور ہیلے ہیں، ان شبہات کے ذریعے سے پھیلاتے رہتے ہیں اور عوام الناس کو اپنے جال میں پھنساتے رہتے ہیں. طالب علم کو چاہیے ان مسائل کو اچھی طرح سمجھے، دلائل کی روشنی میں اور سلف کے اقوال سے اور علماء کے اقوال سے، تاکہ اگر کبھی کوئی بھی ایسا پیچیدہ مسئلہ سامنے آ جائے اس کے جواب کے لیے ہمیشہ تیار ہونا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں مصنف رحمہ اللہ امام ابو عثمان الصابر رحمہ اللہ اس موضوع کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن. امام صاحب فرماتے ہیں ویشہد اہل سنت ان المؤمنین یرون ربهم تبارک و تعالی، اور گواہی دیتے ہیں اہل سنت کہ بے شک مومن جو ہیں اپنے رب کا دیدار کریں گے، یوم القیامت بابصارهم، اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن. اس ایک لائن میں چار چیزیں بہت ضروری ہیں یاد کر لیں. نمبر ایک، ایمان ہے اہل سنت جماعت کا، یہ مسئلہ ایمانیات میں سے ہے، اہل سنت جماعت کا ایمان ہے. نمبر دو، مومن اپنے رب کا دیدار کریں گے. نمبر تین، قیامت کے دن. نمبر چار، اپنی آنکھوں سے. جب آپ یہ چار چیزیں یاد کر لیتے ہیں تو بہت سارے شبہات جو پھیلائے ہیں اہل بدعت نے، آدھے کا ازالہ فوراً ہو جاتا ہے. کیونکہ بصر اور بصیرت میں فرق ہے، نہیں ہے؟ تو یہاں پر امام صاحب کا یہ جملہ بے ابصار ہی اس کی وجہ ہے. ایسے نہیں لکھتے، ایسے نہیں بیان کرتے، کیونکہ اہل بدعت نے یہ کہا کہ دیکھتے تو ہیں لیکن اپنے بصیرت سے، بصر سے نہیں دیکھ سکتے، جیسے آگے آئے گا انشاءاللہ. تو بے ابصار ہی اپنی آنکھوں سے دیدار کریں گے. پھر امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابو عثمان الصمد رحمہ اللہ، وینظرون الیہ علی ما ورد به الخبر الصحیح، اور دیکھیں گے اللہ تعالی کو جیسا کہ صحیح خبر میں آیا ہے. صحیح خبر سے مراد یعنی صحیح حدیث. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی قوله، اس فرمان میں، انکم ترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، کہ بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے کہ تم چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو، چاندنی رات میں، یعنی چودھویں تاریخ کی رات کو جب چاند مکمل ہوتا ہے، اپنے رب کا تم دیدار کرو گے اور اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے کہ تم چودہویں کی چاند کو دیکھتے ہو، چودہ کی رات کی چاند کو دیکھتے ہو. والتشبیہ فی ھذا الخبر وقع للرؤیۃ بالرؤیا، جو تشبیہ ہے اس حدیث میں، اس خبر میں، وہ رؤیت کا رؤیت سے ہے. لا للمرء بالمرء، نہ کہ جسے دیکھا جا رہا ہے اس کی تشبیہ ہے. رؤیا دیکھنا، اور مرئی جسے دیکھا جا رہا ہے. دیکھنے والے جب دیکھیں گے چاند کو چودہویں کی رات میں، چاند کیسے نظر آتا ہے چودہویں کی رات میں؟ بالکل واضح اور کلیئر نظر آتا ہے. تو کلیئرٹی، وضاحت کے اعتبار سے بالکل واضح ہے یہ دیکھنا کا طریقہ جو ہے. اور مرئی ایک طرف چاند ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے سبحانہ و تعالیٰ. المرئی جسے دیکھا جا رہا ہے، چاند کو دیکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی مومن ہے وہ دیکھیں گے جنت میں یا آخرت میں لوگ دیکھیں گے. تو یہاں پہ تشبیہ مرئی کی مرئی سے نہیں، جسے دیکھا جا رہا ہے اس کی تشبیہ نہیں، یعنی چاند یا اللہ تعالیٰ چاند جیسا نہیں ہے. یہ نہ سمجھے کہ تشبیہ جو ہے وہ چاند کی اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تعالیٰ کے چاند سے ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے. اس لیے امام صاحب یہاں پہ اس کی نفی کر دی ہے کہ مرئی جو جسے دیکھا جا رہا ہے اس کی تشبیہ نہیں ہو رہی آپ. تو پھر کس کی تشبیہ ہے؟ کیونکہ کاف تشبیہ کے، کاف تشبیہ کے لیے نا، کما کرونا، کہ دیکھنے کی کلیئرٹی جو ہے اتنی وضاحت کے ساتھ دیکھیں گے جیسے کہ چودہویں کے چاند کو دیکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت کے لیے. تو فرق پتہ ہے؟ یہ الحمد للہ. پھر امام صاحب فرماتے ہیں والاخبار الواردۃ، والاخبار واردۃ فی الرؤیۃ مخرجۃ فی کتاب الانتصار بطرقها، اور جو اخبار ہے، احادیث اور روایات ہے رؤیت کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے تعلق سے، ان کی تخریج کی گئی ہے اور وہ موجود ہیں کتاب الانتصار میں، اور اس کے جو مختلف طرق ہیں وہ بھی اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں. کتاب الانتصار یہ وہ کتاب ہے جو امام ابو عثمان الصابونی کی مصنفات میں سے ہیں، جس کا آج وجود نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ کتاب کا ہے، آج تک ملی نہیں ہے، لیکن ذکر اس کتاب کا ہے، جیسے کہ یہاں پر امام صاحب خود ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ کتاب موجود نہیں ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں اس کتاب کے دوسری تیسری دفعہ مرتبہ ذکر ہو رہا ہے کہ اس میں مزید تفصیل ہے. یہ جو ہے نا عقیدۃ اصحاب الحدیث، یہ ایک چھوٹی سی تصنیف ہے، ایک مختصر ہے صرف. جو اصل کتاب ہے الانتصار، اس میں بہت ساری مزید انفارمیشن اور جو روایات ہیں اس سے زیادہ ہیں، اور ان کے طرق بھی بہت زیادہ اور مختلف ہیں. سبحان اللہ، شرح میں شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں جو بنیادی قاعدہ اہل سنت جماعت کے نزدیک کہ وہ یہ ایمان رکھتے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے، اور ہر وہ صفت جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے، بغیر تحریف کے، بغیر تمثیل کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تعطیل کے. یہ بنیادی اصول ہے اسماء و صفات کے باب میں، اور ہمیشہ بابا دہراتے رہتے ہیں. سب سے پہلا، سب سے بنیادی اصول نظم جماعت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے یہ قاعدہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے ہر اس نام اور ہر اس صفت پر جس کی دلیل قرآن اور سنت میں موجود ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے، ان چار شرطوں کے ساتھ، بغیر تحریف کے، بغیر تمثیل کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تعطیل کے. یہ ترتیب آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، بغیر تعطیل کے، بغیر تحریف کے، بغیر تکیف کے، بغیر تشبیہ کے. اور اس میں تکیف کا لفظ نہیں ہے، تمثیل اور تشبیہ ملتے جلتے الفاظ ہیں. چار شرطیں جو ہیں وہ ہیں، بغیر تعطیل کے انکار نہیں کرتے، بغیر تکیف کے کیفیت بیان نہیں کرتے، بغیر تحریف کے لفظ کے تحریف نہیں کرتے، نہ معنی کے تحریف کرتے ہیں، جو صحیح معنی ہے اسے منعن سے تسلیم کرتے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ ہے بغیر تمثیل کے، بغیر اس کی مثال دینے کے یا خالق مخلوق میں تشبیہ دینے سے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور عقائد جس پر اہل سنت جماعت ایمان رکھتے ہیں اور اہل الضلال کی مخالفت کرتے ہیں معروف ہیں، اور بہت ساری ایسے جو عقائد ہیں، جو اصول ہیں، اسی کتاب میں پہلے بھی گزر چکے ہیں. اور ان عقائد میں سے جو اہل سنت اور اہل بدعت اور اہل الضلال کے بیچ میں الگ الگ کر دیتے ہو، تمیز ہو جاتے اہل سنت کا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اہل سنت جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھا جائے گا اور دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ کے مومن بندے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جنت میں، اور اس سے پہلے بھی قیامت کے دن کے ہلاکیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اور جو خاص مومنوں کے لیے جو دیدار ہے وہ جنت میں ہے، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کا دیدار جو اہل ایمان کے لیے ہے وہ جنت میں ہے. اور بعض حدیث میں آیا ہے کہ مومن اور ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے فی عرصات یوم القیامہ، قیامت کے دن فی عرصات، اور اس دن کی شدت اور ہولناکیوں میں. اور اس میں منافقین بھی شامل ہیں، لیکن یہ جو دیدار اور رؤیہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی دکھائیں گے تو مومن جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور جو منافق ہیں وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. جب بھی سجدہ کرنے کوشش کریں گے لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة القلم آیت نمبر 42 میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون، جس دن پنڈلی دکھائی جائے گی اور ان کو بلایا جائے گا سجدے کے لیے، پر وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. پھر مومن جو ہیں اپنے رب کا دیدار کریں گے جنت میں. یعنی اس لیے ٹائٹل کیا ہے، موضوع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار آخرت میں، جنت میں نہیں. دونوں میں فرق سمجھ لیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ آخرت میں لفظ وسیع ہے، عام لفظ ہے. عرصات یوم القیامہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. میدان محشر میں جس وقت بہت ساری مشکلیں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی، عرصات یوم القیامہ، اس وقت کی بات ہے. تو ایک علامت ہے اللہ تعالیٰ کون ہے، رب کون ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پنڈلی دکھائیں گے، الساق. وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کی پنڈلی بھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو جو مومن اسے دریز ہو جائیں گے، علامت ہے، پتہ چل گیا ہے. جو منافقین ہیں وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، بڑی کوشش کریں سجدہ نہیں کر سکیں گے. یہاں سے پتہ چل گیا کہ اہل ایمان کون ہے، اہل نفاق کون ہے، میدان محشر میں پتہ چل جائے گا. اور اس کے بعد جو اصل دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا، وہ ہوگا جنت میں، اور صرف اہل ایمان کے لیے جو جنت میں داخل ہوں گے. پھر امام صاحب فرماتے ہیں، مصنف کا یہ قول کہ گواہی دیتے ہیں اہل سنت کہ بے شک مومن اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے. شرب حفظ فرماتے ہیں اس کی بہت سارے دلائل ہیں جو متواتر دلائل ہیں، یعنی حد التواتر تک پہنچ چکی ہیں روایات، وہ روایات جن میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی دلیل موجود ہیں قیامت کے دن، وہ حد التواتر تک پہنچی ہیں. جیسا فرماتے شیخ ربیع حفظہ اللہ، 30 صحابہ میں سے روایت کیا، اتنی روایت 30 صحابیوں نے. یہ صرف سنت میں یعنی احادیث میں ہے، قرآن مجید میں بھی کئی آیات میں اس صفت کا ثبوت موجود ہے. یہ جو آیات ابھی میں بیان کروں گا، انہیں حفظ کر لینا ہے، یاد کر لینا ہے، یہ بہت ضروری ہے. تقریباً 4 ہیں، آئے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے منہا، ان آیات میں سے قول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، وجوہ یومئذ ناظرہ یعنی من النظرۃ وہی الحسن والجمال، جس دن چہرے جو ہیں ناظرہ، نظرہ حسن جمال سے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، پر رونق ہوں گے. ناظرہ باد کے ساتھ، واد کے ساتھ نہیں، پڑھنے کے لیے تو ملتے جلتے الفاظ ہیں. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، ناظرہ وللضالین، یہ باد ہے، یہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، وللضالین، ضالین غلط ہے، وللضالین ضال، یعنی ضلالت سے، گمراہی سے، ضالین، ضال نہیں، ٹھیک ہے نا. تو ناظرہ پر رونق چہرے ہوں گے، خوشگوار چہرے ہوں گے، پر نور چہرے ہوں گے، جو بھی لفظ آپ دیکھیں، خوبصورت چہرے ہوں گے، چمکدار چہرے ہوں گے. یہ خوبصورتی، یہ چمک، یہ پر رونق کس وجہ سے ہے؟ الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ. تو ناظرہ نظرہ سے ہے، خوبصورتی سے، ناظرہ واد سے، نظر سے، نظر ہم بھی کہتے ہیں نظر. نظر کیسے لکھا جاتا ہے؟ بعض لوگ یہاں بھی غلطی کرتے ہیں لکھنے میں، کیسے لکھا جاتا ہے؟ واد سے نہیں ہے، پا وا، جسے ہم وا کہتے ہیں، وا، ٹھیک ہے نا. تو وا جو ہے نظر سے، ٹھیک ہے نا. ناظرہ یعنی دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. تو شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، یہ جو خوبصورتی ہے اور یہ جو حسن و جمال ہے چہرے کے، جو چہرے پر، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت جو ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرے گا جنت میں, اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اللہ تعالیٰ کا دیدار بہت بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کے اثر کی وجہ سے چہرے پر رونق ہو جائیں گے, خوبصورت ہو جائیں گے. الى ربها ناظره من النظر بمعنى الرؤيه بالابصار, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. فی جنات النعیم, جنات النعیم. دوسری دلیل, یہ تو پہلی دلیل ہے سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23. دوسری دلیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان الابرار لفی نعیم وان الابرار لفی نعیم علی الارائک ينظرون, بے شک ابرار جو ہیں بھلے لوگ اچھے لوگ جو ہیں وہ نعیم میں ہیں. علی الارائک ينظرون, تختوں پر دیکھ رہے ہوں گے, تختوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے. سورۃ مطففین آیت نمبر 13 اور 14. 22 اور 23 لکھی ہوئی ہے. دیکھ لیں اس میں سے غلطی بنتی ہے, پتہ نہیں کس نسخے میں 13 اور 14 ہے. 22 اور 23 ہاں میں غلط ہے, کون سی صحیح ہے؟ نہیں نہیں,
قرآن کی آیت
12-13 ہونی چاہیے, دیکھ لیں. 22-23 بہت پیچھے ہے, 13-14 ہونی چاہیے, بارہ دیکھ لیں. اچھا, شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے جنت میں تختوں پر. والارائک جو ہے یہ وہ تخت ہوتے ہیں, 22-23 ہے. اچھا پھر ٹھیک کر لیں,
22-23
ہاں ٹھیک کر لیں. وہ سورۃ قیامہ کی بھی, اچھا سبحان اللہ, چلے یاد کرنا آسان ہو جائے گا. شربی حضور فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے اپنے رب کا دیدار کریں گے جنت میں تختوں پر بیٹھ کے, بخلاف الکفار, کافروں کے علاوہ. کیونکہ اس سورت سورۃ مطففین میں اللہ تعالیٰ کافروں کے تعلق سے فرمایا, کل انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, مطففین آیت نمبر 15 ہے, یہ ٹھیک ہے. یہ کافروں کے تعلق سے ہے کہ کافروں کو اپنے رب کے دیدار سے روک دیا جائے گا, حجب کر دیا جائے گا, محجوبون. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ کافروں کی صفات میں سے, لیکن مومنین کی صفات میں اسی صورت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے, ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ينظرون. تو اسی صورت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اسی دیدار کی تاکید کی ہے, یعنی جب اہل کفر کو روک دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے دیدار سے, نہیں دیدار کر سکیں گے, تو جو مومن ہیں وہ دیدار کریں گے. اس لیے سورۃ مطففین میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں, ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ينظرون, تخت پر بیٹھ کے کیا دیکھیں گے؟ بہت ساری چیزیں دیکھیں گے, جنت کے بہت سارے نعیم دیکھیں گے, اور سب سے بڑا نعیم بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار, یہ بھی اس میں شامل ہے. اب دیدار کا لفظ تو ہے نہیں اس میں, تو کہاں سے پتہ چلا ہے؟ اس سے پہلے جب اللہ نے خود فرمایا سورۃ مطففین میں کہ کافروں کو اللہ کے دیدار سے روک دیا جائے گا, پھر فرمایا کہ مومن تخت پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے, تو جس چیز ان کو روکا ہے وہی چیز جو ہے نا جو مومن ہے وہ دیکھیں گے, اب رب کا دیدار کریں گے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تیسری دلیل شیخ فرمایا شیخ ربیع حفظہ اللہ, اور انہی دلائل میں سے کہ مومن اب رب کا دیدار کریں گے, یہ دو آیتیں ہیں جو گزر چکی ہیں. اب تیسری دلیل جو ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, للذین احسنوا الحسنى وزیادة, سورۃ یونس آیت نمبر 26, احسان کرنے والے کے لیے حسنہ ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے. اب حسنہ کیا ہے, اس سے زیادہ کیا ہے؟ اللہ اکبر, آئے دیکھتے ہیں. الحسنہ جنت ہے, شربی حضور اللہ فرماتے ہیں الحسنہ جنت ہے, اور الزیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے, اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے. اور امام مسلم نے روایت کیا ہے سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے, کیا تم اس سے زیادہ کوئی چیز چاہتے ہو؟ مومن جنت میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت میں داخل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ جنتوں سے پوچھیں گے, گفتگو ہوگی, سبحان اللہ, کیا تم مزید کوئی چیز چاہیے, میں تمہیں عطا کروں اس سے زیادہ, یعنی جنت سے زیادہ. تو جواب مومن کہیں گے, اللہ تعالیٰ کیا آپ نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے, کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم کی آگ سے نہیں بچا دیا, یعنی ہمارے لیے ہی کافی ہے. سبحان اللہ. قال فیرفع الحجاب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجاب کو اٹھا دیا جائے گا. فینظرون الی وجہ اللہ, پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم, تو کوئی بھی چیز, یعنی جنت میں جو باقی نعیم جو دیکھ چکے تھے نا, وہ سب ایک طرف. فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم, تو کوئی بھی چیز ان کو اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں باقی رہے گی کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں. رب کے دیدار سے جنت کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے باقی جو ان کو اس سے زیادہ محبوب ہوگی. ثم تلا, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی ہے, للذین احسنوا الحسنی وزیادہ, احسان کرنے والوں کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی ایک فائدہ ملتا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر حدیث سے بھی ہوتی ہے اور بہت ہی عمدہ اور بہترین طریقے سے ہوتی ہے. شیخ فرماتے شیخ ربیع حفظہ اللہ, یہ تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کریمہ کی, کہ جو زیادہ کا لفظ ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے, کہ مومن جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کیا تمہیں مزید کوئی چیز چاہیے, تو پھر وہ یہی عرض کریں گے, یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے چہرے سفید کیے, ہمیں جنت میں داخل کیا اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا دیا ہے. وہ یہ تمام چیزیں جو شیخ صاحب فرماتے ہیں فوز عظیم ہے. اور سفیدے کے چہرے جو اللہ تعالیٰ اس فرمان کی طرف اشارہ ہے, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, سورۃ العمران نمبر 106 میں, جس دن بعض چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے, بعض چہرے سیاہ ہوں گے, کالے ہوں گے. تو جو اہل سنت جو ہیں, جو مومن ہیں, ان کے مومنوں کے چہرے سفید ہوں گے اور جو کافر و منافقین ہیں ان کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ عبس آیت نمبر 38 اور 38 تا 42, وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ. ان آیات میں بھی ان چہروں کا ذکر ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ, سب سے بڑا نعیم اور سب سے بڑے جنت کے جو انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر, مومنوں پر, اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جو ہے مومنوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اور اس سے بڑا کوئی نعیم نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے. جنت اور جو کچھ جنت میں, چاہے وہ حور ہوں یا اس میں جو قصور ہوں, جو گھر بنے ہوئے ہیں, جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں, یا جو جنت کے جو انہار اور دریا ہیں, الی آخری ہی, ایسا فرماتے ہیں جتنے بھی نعیم موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے. اور بعض احادیث میں جو دلائل ہیں کہ صحابہ رحم جو ہے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, هل نرى ربنا يوم القيامة, کہ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. تو جواب میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب, کیا تم جب سورج کی طرف دیکھتے ہو, جب اس میں کوئی بادل نہ ہو, تو تمہیں تو کوئی دقت ہوتی ہے دیکھنے میں, کوئی دشواری, کوئی مشکل ہوتی ہے دیکھنے میں؟ قالوا لا یا رسول اللہ, تو جواب میں صحابہ نے عرض کیا ہے نہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب, کیا تم 14ویں کے چاند کو جب کوئی بادل نہ ہو دیکھنے میں کوئی مشکل ہوتی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو بے شک تم سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے قیامت کے دن اسی طریقے سے. یہ متفق علیہ حدیث سے بخاری مسلم ہے. شیخ ربیع اللہ فرماتے ہیں یہ تشبیہ جو ہے رؤیت کی رؤیت سے ہے، مرئی کی مرئی سے نہیں، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے، جیسے کہ مصنف نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تأکید کی ہے صحابہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا قیامت کے دن، اور یہ رؤیہ جو ہے دیدار اور دیکھنا جو ہے حقیقتاً ہوگا. جیسے کہ ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں باقی رہتا جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں جب کوئی بادل نہیں ہوتا، جب ہم چاند کو دیکھتے ہیں چودھویں کی رات کو جب کوئی بادل نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں قیامت کے دن، اور اس میں کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی دقت نہیں ہوگی. اور جیسے کہ ہم نے شیخ صاحب فرمایا، جیسے کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ تشبیہ رؤیت کی رؤیت سے ہے، یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ مومن اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت کے دن. یعنی مثال بھی اس چیز کی دی ہے جو سب سے زیادہ واضح چیزیں ہیں، تاکہ کوئی بھی شک و شبہ باقی نہ رہے کہ مومن اپنے رب کا دیدار کریں گے. یعنی مثال میں دیکھیں، سورج دن میں سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ دن کی سورج ہے. رات کے سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ چاند ہے. سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ سورج کو کب دیکھا جاتا ہے؟ جب کوئی بادل نہ ہو. اور رات کو چاند کو کب دیکھا جاتا ہے؟ چودھویں کا چاند ہو اور کوئی بادل نہ ہو. اب اس سے بڑی کوئی کلیئرٹی کی کوئی مثال ہو سکتی ہے سورج اور چاند کی؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں مثالیں دی ہیں. جب صحابہ نے اقرار کیا ہے کہ بالکل کوئی ہمیں مشکل نہیں ہوتی سورج کو دیکھنے میں یا چاند کو دیکھنے میں اس طریقے سے جیسے کہ بیان کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار تم ایسے ہی کرو گے قیامت کے دن. تو یہ سوال کس نے کیا؟ صحابہ نے سوال کیا تھا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے قیامت کے دن. ایک شوق پیدا ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ زندگی ساری عبادت کرتے رہیں، فرما بردار بھی کرتے رہیں، علم غیب ہے نا، کبھی دیکھا نہیں، تو دل میں تڑپ سی پیدا ہوتی ہے کیا کبھی ہم دیکھ پائیں گے اللہ تعالیٰ کو. ہوتا ہے نا، اہل ایمان کا ایمان سو کا تقاضا تو ہوتا ہے سبحان اللہ. تو صحابہ سے رہا نہ گیا، اب کس سے پوچھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ اب فوراً جواب نہیں دیا، ہاں دیدار ہو جائے گا، یہ کافی تھا کہ نہیں؟ ہاں دیدار ہوگا، الصادق موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے جی دیدار ہوگا بے شک، کافی تھا، صحابہ کرام فوراً مان لیتے. لیکن یہ مثال دینا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایسے لوگ آئیں گے جو انکار کریں گے، تو ان کے لیے واضح ثبوت واضح دلیل ہے تاکہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے. اور جو رؤیہ ہے، جو دیکھنا ہے، جو دیدار حقیقتاً ہے، کوئی مجاز نہیں ہے. کسی نے کہا دل سے دیکھیں گے، ہاں دیکھیں گے، لیکن دل سے دیکھیں گے اشاعرہ نے، اپنے بصیرت سے دیکھیں گے، بصر سے نہیں بصیرت سے دیکھیں گے. تو پھر سورج چاند کی کیا بصیرت سے دیکھیں سورج اور چاند کو؟ کیا خیال ہے؟ اگر بصیرت سے دیکھنا ہوتا ہے سورج چاند کی مثال کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس لیے جیسے میں نے کہا ہے، کوئی شبہ باقی نہیں رہا اہل بدعت کا جس کا جواب نصوص میں موجود نہ ہو، اور اہل سنت والجماعت کے علماء اور سلف صالحین نے اس کا جواب نہ دیا ہو بالکل مکمل وضاحت کے ساتھ. اور دوسری حدیث میں، حدیث جریر رضی اللہ عنہ میں، کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب عملی مثال دیکھیں، اب پہلے حدیث میں تو خبر ہے نا سورج اور چاند کی دیکھنے کی، ابھی ایک مرتبہ چودھویں کے چاند کو دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب عملی مثال دیکھیں. سنن جریر کی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چودھویں کے چاند کو دیکھا اور فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیته. یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. بے شک تم سب اپنے رب کو دیکھو گے جیسے کہ تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور تمہیں دیکھنے میں کوئی بھی دقت یا مشقت یا پریشانی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اب مکمل دیکھیں، اب یہ کیا ہے؟ یعنی پریکٹیکل مثال ہے. ایک رات چودھویں کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے صحابہ کرام میں بیٹھے تو چاند کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک تم اپنے رب کا دیدار کرو گے, اپنے رب کو دیکھو جیسے کہ اس چاند کو دیکھ رہے ہو. اب اس سے بڑی کوئی مثال ہے؟ سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, بہت ساری حدیثیں حد تواتر سے پہنچ چکی ہیں. میرے بھائی دیکھیں, آیات کافی ہے. نہیں سمجھ میں آئی, ان آیتوں کی تفسیر میں آ چکی ہے حدیث میں, صحیح حدیث میں. کافی نہیں ہے, احادیث میں مثال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے, وہ بھی کافی نہیں ہے. اچھا, احادیث جو ہیں وہ حد تواتر تک پہنچ چکی ہیں. یہ تواتر کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس بدعت کا کیا قاعدہ ہے؟ حدیث احاد نہیں مانتے ہم عقیدے میں. چلو یہ تو متواتر احادیث ہیں, اب مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اصل خرابی اس قاعدے میں نہیں جو انہوں نے ایجاد کیا. اصل خرابی کہاں ہے؟ دل میں ہے. دل میں اہل بدعت کا ہمیشہ فساد دل میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنے عقل کو, اپنی سوچ کو, اپنے منطق کو, یا جو بھی وہ سمجھتے ہیں کو آگے کرنا ہے, وہ آگے کر لیتے ہیں نصوص کے, اور پھر نصوص کو اس عقل پہ توڑتے ہیں جو بیچارے ناقص اور مردہ عقل ہے, اس پہ توڑتے ہیں. پھر اب دل میں اس کو عقیدہ بنا لیتے ہیں, نعوذ باللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, کہ حدیث بہت زیادہ حد و تواتر تک پہنچی ہیں. ان میں سے بعض حدیث ہم نے ذکر کیا ہے, حدیث بہت زیادہ ہیں اور ان کا انکار صرف کافر ہی کر سکتا ہے. ایک نئی بات سمجھ لیں ذرا. سلف نے ان لوگوں کو تکفیر کی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کیا ہے, کیونکہ انہوں نے ایسی چیز کا انکار کیا ہے جو متواتر ہیں, اللہ تعالیٰ کی کتاب میں دلائل موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں بھی دلائل موجود ہیں. اچھا, اب سوال پیدا ہوتا ہے, کیا جس نے بھی اللہ کے دیدار کا انکار کیا وہ کافر ہے؟ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں, حجت قائم کرنا لازمی ہے, اور ہر وہ بندہ کافر نہیں ہے. سلف کے قول موجود ہیں جیسے شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کیا ہے, لیکن کیا جو بھی دیدار کا منکر ہے کہ وہ کافر ہے؟ کافر نہیں ہے, لیکن اس پر حجت قائم کیجیے. دوسری بات, پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, جس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار کا, ان میں سے معتزلہ اور جہمیہ ہیں. معتزلہ اور جہمیہ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کا انکار کیا ہے, کیونکہ ان کے نزدیک جن چیزوں کا دیدار ہوتا ہے وہ مجسمے ہوتے ہیں, اجسام ہوتے ہیں, اور دیدار کے اور دیکھنے کی لوازمات میں سے یہ ہے کہ جہت کا لازمی آنا ہوتا ہے, سمت اور جہت متعین ہو جاتی ہے. اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت یا سمت میں ہے, پھر ہم تشبیہ کر دیتے اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق سے. یہ آخر ضلالات شیخ صاحب فرماتے ہیں جو انہوں نے ایجاد کی ہیں, جس سے کتاب اور سنت کا تعارض کرتے ہیں. ان کے بعض دلائل میں سے اب شیخ صاحب جو ہے, شیخ ربیع حفظہ اللہ, ربیعت کی بعض دلائل کے جواب دے رہے ہیں. ٹائم کیا ہوا ہے؟ ٹائم ہے یا 40 ہو گئے؟ اچھا, بس کافی, یہاں پہ رکتے ہیں. اگلے درس میں اہل بدعت کی جو بعض غلط فہمیاں ہیں, شبہات ہیں, جن کو وہ دلیل سمجھتے ہیں یا دلائل سمجھتے ہیں, اس کا رد علماء نے کس طریقے سے کیا ہے. جو وہ دلیل سمجھ بیٹھے تھے قرآن اور سنت میں سے, وہ دلیل حقیقت ان کے خلاف تھی, ان کے حق میں نہیں تھی. جیسے کہ قاعدہ میں یاد رکھیں, شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جتنی بھی دلائل موجود ہیں اہل بدعت کے پاس صحیح عقیدے کے رد میں, حقیقتاً وہ دلائل ان کے خلاف ہیں, نہ کہ ان کے حق میں ہیں. یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی مرضی سے سمجھا ہے, اور رسول جماعت نے سلف کی سمجھ مطابق سمجھا ہے. یہ فرق, اور یہ بنیادی اور امتیازی فرق ہے, یاد رکھیں, کیونکہ معمولی بات نہیں ہے. اس لیے بار بار ہم کیا کہتے ہیں, قرآن اور سنت کو کیسے سمجھنا ہے؟ صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے اور سمجھا ہے. قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھتے تھے اور عمل کیسے کریں وہ بھی سمجھاتے تھے. صحابہ اپنے آنکھوں سے دیکھا, اقیم الصلاۃ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے. ہم نے تو صحابہ کے اقوال کو نقل کر کے ہم نے پڑھا ہے نا, آنکھوں سے تو نہیں دیکھا نا. یہی بات ہے نا, مکمل دن ہمیں کیسے ملا ہے. اگر صحابہ کو سلف کو نکال دے بیچ میں سے, بچتا کیا مجھے بتائے؟ اس لیے صحابہ اور سلف کی سمجھ شرط ہے اگر آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور فرقۃ الناجی میں شامل ہونا چاہتے ہیں, پائفت منصورہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ایک ہی راستہ ہے اس کا. دیکھ قرآن سنت کی بات تو ہر مسلمان کرتا ہے نا, کوئی مسلمان آپ کو نہیں ملے گا جو کہے گا تورات اور انجیل ایک دکھا دے مجھے. جتنے بھی مسلمانوں کے آج گروہ موجود ہیں, فرقے موجود ہیں, ایک فرقہ دکھا دیں جو اپنی کسی بات کو ثابت کرتا ہے تورات یا انجیل سے. کسے ثابت کرتے ہیں؟ قرآن سنت سے. وہ بھی ہی قرآن سنت کی بات کرتے ہیں نا, تو پھر فرق کہاں پہ ہے؟ رسول و جماعت جب بات کرتے قرآن و سنت کی, نمبر ایک دلیل صحیح ہوتی ہے, صحیح اور صریح ہوتی ہے, اور صحیح سمجھ بھی ہوتی ہے. یہ تین چیزیں لازمی ہیں. بدعت ان تین چیزوں سے دور ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, صحیح ہے, ضعیف ہے, صریح ہے, غیر صریح ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پہلے عقیدہ بنا لیا ہے اور پھر اپنی زبان سے اسے بیان کر دیا ہے, اب پھر جا کے اس کے بعد میں جا کے دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. سبحان اللہ. ہونا کیا چاہیے؟ رسول جماعت نے کیا کیا ہے, سلف نے کیا کیا ہے؟ پہلے خود عقیدہ کہیں بنائے ہیں, ڈھونڈائے ہیں, یا عقیدہ قرآن سنت سے لیا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا یہ بات کہاں سے آئی ہے ویسے کہ پہلے عقیدہ بنانا ہے پھر دلیل ڈھونڈنی ہو؟ یہ فلسفے کی بات ہے نا, یہ فلاسفہ نے جو نا اصحاب الکلام کیوں کہتے ہیں کہ باتیں بات کرتے رہتے, بس کچھ ہے ان کے پاس. تو جب عجم بھی اسلام میں داخل ہوئے اور کافی متاثر تھے یونانی فلسفے سے, تو لوگوں نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں, کیسے ہم مان لیں؟ تشبیہ لازم آتی ہے, خالق مخلوق کی اسماء و صفات ہیں, اللہ تعالیٰ کا نام ہے, مخلوق کا نام ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, مخلوق کے بھی ہاتھ ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہوتا, اس میں کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہیے. یہ کیا راستہ ڈھونڈنا ہے؟ تو ہم پہلے عقل پہ تولیں گے, دیکھیں گے عقل مانتی ہے کہ نہیں مانتی ہے, کیونکہ اصل مراد انسان کا اور جانور کا جو فرق ہے وہ عقل ہے. اس لیے پہلے عقل پہ تولیں گے, عقل مانیں گی, پھر دلیل دیکھیں قرآن و سنت میں, اگر اس میں موجود ہوگی پھر اس کو مطابقت کریں گے عقل کے ساتھ تأویل کے نام پر. حقیقت تحریف ہی ہے نا, ہم کیوں کہتے ہیں بغیر تحریف کے؟ یہ شرط کہاں سے آئی ہے؟ کیونکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے تو کہا ہے کہ ٹھیک ہے اسماء صفات موجود ہیں, لیکن معنی یہ نہیں, معنی کچھ ہو رہا ہے. کرتے کراتے جب یہاں پر بھی ان کا کام نہیں بنا, پھر انہوں نے کہا اللہ ہی جانتا معنی کیا ہے, المفوضہ بیچ میں آ. تو یہ سارے انکار سے لے کے تفویض تک بیچ میں کیا چار چیزیں آئی ہیں. سب سے پہلے انکار کیا, جہمی نے انکار کر دیا مکمل طور پہ. پھر بات آئی تکیف کی, اچھا کیفیت پھر کیسے ہے؟ پھر تحریف کی, تو کیفیت بھی ہوئی ہے, بیان کرتے ہیں تو پھر لازمی ہے لفظ یہ نہیں ہونا چاہیے, اگر لفظ یہی مانتے تو معنی کچھ اور ہوگا. استوا استولا, ٹھیک ہے نا, ہاتھ قدرت اور نعمت, عربی میں دیکھا کہ اس کے اور معنی کیا ہے؟ یہ نہیں دیکھا کہ معنی کہاں سے, اخبا نصرانی کا کوئی کسی شعر میں موجود ہے یا کسی غیر مسلم کی کتاب میں کوئی, اس کو یہ ان کو یہ نہیں فرق پڑتا. ان کو فرق صرف ایک چیز کا پڑتا ہے کہ ہماری جو بات ہے اس کو ماننی چاہیے. بس کیسے مانے بھائی آپ کی بات؟ یہ تو مخالف قرآن سنت کے نہیں کہ یہ تو عربی زبان میں کیا ہاتھ کو قدر و طاقت کہا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے, بالکل کہا جاتا ہے, لیکن اس کی دلیل کیا ہے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی مراد یہی ہے کہ ہاتھ میں طاقت و قدرت ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اس میں تشبیہ لازم آتی ہے, خالق اگر ہاتھ ہے تو مخلوق کے ہاتھ کیسے ممکن ہے؟ نہیں مانتے, ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو ابلیس کے قصے میں کیوں سجدہ نہیں کیا آدم کو جس کو میں دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ جی اس کے جواب دو ذرا, کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دو ہیں, قدرتیں دو ہیں, یہ ان گنت ہیں, ان لمیٹڈ ہیں, تو پھر تمہارے دعویٰ کہاں گیا؟ دیکھ رہے سپیچ لیس, کوئی جواب ہی ان کے پاس, لیکن پھر بھی ہر درمی دیکھیں کہتے ہیں نہیں تشبیہ لازم آتی ہے, تو بھی ہاتھ کا مطلب طاقت و قدرت ہے. سبحان اللہ. یہ سب یہ گندگی جو آئی ہے ان لوگوں کے ذہن میں اور یہ بدعقیدگی جو پھیلی ہے, یہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ فلسفہ کی باتیں کرنی ہے, سلف کے اقوال کو چھوڑ دیا ہے. آپ دیکھیں تصنیفات جو موجود ہیں, یعنی جو احادیث کی کتابیں ہیں, ان میں آپ کو فقہ بھی ملے گی, طہارت کے مسائل بھی ملیں گے, نماز کے مسائل بھی ملیں گے, عقیدہ کے مسائل بھی موجود ہیں. الجامع کیوں کہتے ہیں سید بخاری کو؟ اس میں ایمانیات بھی موجود ہیں, عقیدے کی باتیں بھی موجود ہیں, اور باقی مسائل بھی موجود ہیں. تو ان میں سے اپنی من پسند کی باتیں لے لی, باقی چھوڑ دی. وجہ کیا ہے کہ اصل میں خرابی کہاں پہ ہے؟ دل میں خرابی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور حق کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یہی تین تھی معذرت، یہی تین تھی. اچھا وہ سبق لسانی ہو گئی.